لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ونحن من منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. یہ سورہ یوسف کا بیان چل رہا ہے اور جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے یہ پورا واقعہ اجمالی طور پر آ گیا تھا، تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً ان کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی جس وقت انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ مجھ کو چاند اور سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ پوچھنے والوں سے مراد در حقیقت وہ یہودی تھے جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ جا کر یہ سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سا نبی ہے، وہ کون سے نبی ہیں اور ان کے بیٹے ہیں جو شام سے مصر لائے گئے، اور ان کے والد جو خود نبی تھے وہ ان کی یاد میں رو رو کے نابینا ہو گئے تھے. تو اس وقت اس کی اتنی تفصیل جو قرآن کریم میں یہاں آئی ہے، پوری سورہ یوسف اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اتنی تفصیل نہ تورات میں تھی نہ انجیل میں تھی. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے یہ پوری سورت نازل کی ہے، اس سورت کے ایک ایک حصے میں اللہ تعالی نے صرف واقعہ ہی بیان کیا بلکہ طرح طرح کے سبق اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، بے شمار سبق ہیں اس سورہ یوسف کے اندر. اس کو فرمایا کہ لقد کان فی یوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اس پوری سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے سبق رکھے ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کے جو بھائی ہیں حقیقی، میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے، 10 ایک بیوی سے تھے اور 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، یہ دوسری بیوی سے تھے. پہلی بیوی کا نام لیا بنت لیان تھا اور دوسری بیوی کا نام راحیل تھا. کل 12 بیٹے تھے اور نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ اسرائیل تھا، تو اس لیے ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے. یہی بنی اسرائیل جو آج پورا بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، بعد میں یہی پورا خاندان جا کر یہودیوں کا خاندان بنا. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اولادیں اور ایک بہت بڑا خاندان عطا فرمایا تھا. تو ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ دیکھو ہم 10 بھائی ہیں جو کہ ماں اور باپ شریک حقیقی بھائی تھے یہ، اور انہوں نے کہا کہ جو دوسرے 2 بھائی ہیں یوسف اور ان کے بیٹے بنیامین، بھائی بنیامین، ان کو والد ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے ہمارے والد کو محبت کم ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا طریقہ اپنانا چاہیے جس سے ہمارے والد کی محبت ہم سے زیادہ ہو جائے اور یوسف اور ان کے بھائی سے محبت کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. اس کا انہوں نے ایک ہی حل سوچا کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے اس منصوبے کے تحت یہ طے کیا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں جان سے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے اس کو کون انسان کیا کر سکتا ہے. حدیث شریف میں اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری دنیا مل کر اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں تو ساری دنیا مل کر کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور فرمایا کہ ساری دنیا مل کر کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ کی طاقت کے آگے تو کسی کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں. چنانچہ ان بھائیوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں. ان کے بڑے بھائی یہودا جن کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کسی ایسی جگہ پر ہم لے جا کے پھینک دیتے ہیں جہاں پر کہ یا تو اس کو کوئی جانور کھا جائے گا، بچھو ڈنگ مار دے گا، سانپ ڈس لے گا، یا کوئی اٹھا کر اس کو لے جائے گا، خلاصہ یہ کہ جان چھوٹ جائے گی، تو تم قتل سے اپنے ہاتھ کو کیوں رنگین کرتے ہو کسی کے خون سے. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، جبکہ ان بھائیوں نے جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے یوں کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین احب الى ابینا، وہ ہمارے باپ کو زیادہ پسندیدہ زیادہ محبوب ہے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہماری جماعت تو ہم زیادہ بھائی ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، وہ صرف 2 ہیں ہم 10 ہیں، اس کے باوجود ہمارے باپ ان کو پسند کرتے ہیں زیادہ، یعقوب علیہ السلام. ان ابانا لفی ضلال مبین، انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے جو والد ہیں بے شک واضح غلطی پر ہیں، واضح گمراہی کے راستے پر ہیں. اقتلوا یوسف اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکون من بعده قوما صالحین، کہا ان بھائیوں نے کہ یوسف کو قتل کر دو، اطرحوه ارضا، یا اس کو کسی ایسی سرزمین میں لے جا کر ڈال دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، جس کے بعد تمہاری محبت والد کی محبت تم لوگوں کے لیے ہو کے رہ جائے. جب یوسف ہی نہیں رہیں گے تو ساری محبت جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ محبت اب تمہاری طرف ہو جائے گی. والد کا ذہن اپنی اولاد سے فارغ ہو جائے گا, ذہن میں یہ ہوگا کہ میرا بیٹا زندہ نہیں ہے, تو محبت تم سے زیادہ ہو جائے گی باپ کو. وتقولوا من بعده قوم صالحين, اس کے بعد جب تم یوسف کو قتل کر گزرنا تو ٹھیک ہے غلطی ہوگی, اس کے بعد نیک بن جانا کوئی بات نہیں, مقصد تو تمہارا حاصل ہو جائے گا. یہ انہوں نے آپس میں پلان بنایا بھائیوں نے کہ ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا کسی ایسی سرزمین میں لے جا کے پھینک دیتے ہیں کہ جہاں یوسف زندہ نہ بچے اور ماں والد کی محبت ہمارے لیے ہو کر رہ جائے, اور اس کے بعد ہم نیکی کا راستہ اپنا لیں گے, کوئی بات نہیں ابھی تو یہ کام کر گزرو. اسی لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس امید پر گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ مانگ لوں گا بدترین گناہ ہوتا. اس امید پر کہ چلو کر لو کوئی بات نہیں بعد میں معافی مانگ لیں گے. چنانچہ بعض لوگوں نے گناہ کبیرہ کی جو قسمیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہر وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے جس کو انسان چھوٹا سمجھ کر ڈالے, کوئی بات نہیں بعد میں دیکھیں گے کبھی انشاءاللہ توبہ مانگ لیں گے, کوئی بات نہیں کر گزرو. ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ ہو گیا, پہلے سے ارادہ نہیں تھا یا عادت پڑی ہوئی تھی یا تھا ہو گیا, اور ایک یہ کہ بالکل ارادہ کر کے تو کریں گے یہ کام گناہ کا ہم ضرور, لیکن کوئی بات نہیں بعد میں معافی مانگیں گے. بدترین گناہ فرمایا اس گناہ, یہ بدترین گناہ. ان بھائیوں نے بھی یہ کہا, اسی آیت سے استدلال کیا تمام محدث مفسرین نے کہ یہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں, یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں, یہ بھائی اللہ کے نبی نہیں تھے, اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا یہ سوچ رہے تھے کہ جو کبیرہ گناہ کبھی کسی نبی کے ہاتھ سے سرزد نہیں ہو سکتا کہ بھائی کو قتل کر دو اور اپنے والد جو خود اللہ کے نبی ہیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو معلوم ہے ان کو کہ ہمارے والد کو کتنی محبت ہے یوسف علیہ السلام سے, والد کو کتنی اذیت اور کتنی تکلیف پہنچے گی ہمارے اس فعل سے, لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, کوئی بات نہیں چلو والد کو بھی تکلیف پہنچا دو. اس ایک ارادے میں کتنے بڑے گناہ کے ارادے ان لوگوں نے کر لیے. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ جو بھائی تھے یہ کوئی نبی نہیں تھے اللہ, تو اسی کو فرمایا کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسی ایسی سرزمین میں لے جا کر ڈال دو جو کہ بے آب و گیا سرزمین ہو, تو تمہارے والد کی محبت تمہارے لیے ہو کر رہ جائے گی, تو تکونوا من بعده قوما صالحین, اس کے بعد تم نیکی کا راستہ اختیار کر لینا. اور بعض علماء نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ جو انسان سوچتا ہے کہ یہ گناہ کر لوں گا بعد میں نیک ہو جاؤں گا, فرماتے اس کا ارادہ کبھی نیکی کا ہوتا نہیں. یہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے, یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے کسی کو یہ سکھانا یہ سمجھانا کہ یہ کر لو اس کے بعد نیکی کر لینا. یہ اصل میں شیطان وہ گناہ کروانا چاہتا ہے آپ سے, اس لیے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ گناہ کر لو. گناہ بھی پھر انسان کے دماغ میں بڑے بڑے آتے ہیں جو عام آدمی حالات میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اب قتل کا ارادہ دماغ میں ڈال دیا, قتل بھی کس کا, بھائی کا, بھائی بھی کون جو آگے اللہ کا نبی بننے والا. بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ جب کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں گا بعد میں معافی مانگ لوں گا, تو بعد میں معافی کی نوبت بھی نہیں آتی اس, پھر کوئی دوسرا گناہ کا خیال دل میں پیدا ہو جاتا ہے, دوسرے سے فارغ ہوتے تیسرا گناہ دماغ میں آ جاتا ہے. وہ ایک گناہوں کا تو ایک سلسلہ ایک چین ہوتی ہے. یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں بھی اور نیکیوں میں بھی مقناطیسیت رکھی. ایک گناہ جو ہوتا ہے دوسرے گناہ کو کھینچتا, بعض گناہوں کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک گناہ اپنے ساتھ دوسرے گناہوں کو کھینچ رہا ہوتا, یا بعض گناہوں کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کے اثرات کی وجہ سے آدمی کو پتا نہیں ہوتا کوئی اور کسی انسان کسی اور عادت میں مبتلا ہو رہا ہوتا. جیسے حدیث شریف میں آتا کہ موسیقی جو ہے گانا باجا سننا, موسیقی سننا انسان کے دل میں نفاق کو یعنی منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے زمین جیسا پانی سبزیوں کو اگاتی. اب آپ سوچیں کہ کہاں موسیقی اور کہاں منافقت, کوئی ہے آپس میں نسبت دونوں کی, لیکن آتا ہے حدیث شریف میں کہ گانے باجے سے موسیقی سے انسان کے دل میں منافقت اس طرح جنم لیتی ہے جیسے پانی سے سبزہ اگ رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ جہاں شرابیں پی جاتی ہیں وہاں زناکاری عام ہوتی ہے. ہوتا ہے حالانکہ شراب اور زناکاری تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو دوسرا تیسرے کو تیسرا چوتھے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نیکیوں کا سلسلہ بھی رکھا ہے کہ ایک نیکی ہے وہ دوسری نیکی کی طرف دعوت دیتی ہے, دوسری تیسری کی طرف دعوت دیتی ہے, تیسری چوتھے کی طرف دعوت دیتی ہے. بعض اوقات دل میں ایک خیال آتا ہے نیکی کا, چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے, معمولی سی نیکی ہوتی ہے. اسی کو علماء نے لکھا کہ اس نیکی کو جو دل میں خیال آیا نیکی کا, یہ تمہارا مہمان ہے. یہ نیکی جو ہے یہ تمہارا مہمان ہے. جس طرح آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان چند منٹ کے لیے آئے, اگر آپ اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے, خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے, تو وہ مہمان اس کے دل میں بات رہتی ہے کہ نہیں میں فلانے کے گھر گیا تھا, اس نے میرے ساتھ بڑی محبت کا برتاؤ کیا. اس کے دل میں ایک بات رہتی کہ میں بھی کبھی دوبارہ جاؤں گا اطمینان سے اس کے, یا اس کو اپنے یہاں بلاؤں گا. ہوتا ہے نہیں, ہوتا دل میں ایک ہوتا ہے کہ نہیں تو اس کے یہاں جانا ہے. اسی طرح نیکی آپ کا دل میں ایک مہمان ہے. ایک چھوٹی سی نیکی آئی ہے دل میں خیال, کر گزریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی نیکی کا خیال دل میں ڈالیں گے. اس کو کر گزریں گے اللہ تعالیٰ تیسری نیکی کا خیال دل میں ڈالیں گے. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ یہاں پر بھی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بھائیوں نے کہا کہ اس بھائی کو لے جا کر کسی سرزمین میں پھینک دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں, اس کے بعد نیکی کا راستہ اختیار کر لیں گے. ابھی تو بنا کر گزرو, ابھی تو شیطان سوار تھا, ابھی تو کر گزروئیے. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين. یہودا نے کہا, اس کے بھائی نے کہا کہ دیکھو تم یوسف کو قتل نہ کرو, کیوں تم کسی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتے ہو. ایک اور کام کر لو کہ جس جگہ پر ہم لوگ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں گھومنے کے لیے, اور جس جگہ پر لے جا کر ہم قتل کرنا چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو, وہی ایک بہت پرانا سا کنواں ہے, وہاں لے جا کر اس کنویں کو میں اس بھائی کو لے جا کر پھینک دو. اور یہودا نے کہا کہ وہ کنواں بھی ایسا ہے کہ بالکل الگ تھلگ کو ہے, اور وہاں پر سانپ بچھو رہتے ہیں اور کوئی وہاں آتا جاتا بھی نہیں ہے, تو اس کو لے جا کر کنویں میں پھینک دو, یا تو کوئی آئے گا, مسافر آتے ہیں اس راستے سے گزرتے ہیں اور گزرتے ہوئے کوئی اٹھا کر اس کو لے جائے گا, یا اس کو کوئی بچھو کاٹ لے گا, سانپ ڈس لے گا, تو تمہارا حاکم نہیں اس کو قتل کرو گے, کوئی تمہارے اوپر نام نہیں آئے گا, قتل کوئی دوسرا کر دے گا. یہ تجویز دی یہودا نے بڑے بھائی نے. اس نے کہا قال قائل منهم, کہا یہودا نے ان میں سے ان کے بھائی نے کہا, لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابت الجب, کہ تم اس کو قتل نہ کرو اور ایک اس کو اندھے کنویں میں لے جا کر ڈال دو, یلتقطہ بعض السیارہ, کوئی مسافر گزرے گا اٹھا کر اس کو لے جائے گا, ان کنتم فاعلین, اگر تم کو کرنا ہی ہے اس کو مارنا ہی ہے تو قتل نہ کرو, اس کو کنویں میں پھینک دو. یہ انہوں نے آپس میں پروگرام بنایا. اس کے بعد یہ اپنے باپ کے پاس گئے, والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمننا على یوسف وإنا له لناصحون, کہا اپنے والد سے کہ آپ کو کیوں ہمارے اوپر اطمینان نہیں ہے یوسف کے بارے میں, آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یوسف کو نقصان پہنچائیں گے. وإنا له لناصحون, ہم اس کے خیر خواہ ہیں, ہم کوئی اس کے برائی چاہنے والے نہیں ہیں. ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون, آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے آئندہ کل. یرتع کے معنی ہوتے ہیں کہ بچہ جیسے تفریح میں جاتے ہیں تو خوب کھانا پینا, یلعب کے معنی ہوتے خوب کھیلنا, جیسے آدمی گھومنے پھرنے گیا تفریح پہ گیا تو خوب کھا رہے ہیں خوب کھیل رہے ہیں. تو انہوں نے بھی والد سے جا کر یہ کہا کہ آپ ایسا کریں, ہم بھائی شکار پر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں, ہم کہیں جا رہے ہیں وہاں پر شکار کرنے کے لیے, وہاں پر کھیلیں گے بھی, کودیں گے بھی, کھائیں گے پیئیں گے, مزے کریں گے, تو آپ بھی ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجیے. یہ چھوٹا بچہ ہے, اس کو بھی گھومنے کا موقع ملے گا, یہ بھی کھائے گا پیے گا کھیلے گا کودے گا. والد نے کہا کہ انی لیحزنونی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون, والد کو پہلے ہی ڈر تھا ان بھائیوں سے کہ یہ کہیں یوسف کو نقصان نہ پہنچا دیں, والد نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بھیجتے ہوں، انی لا یحزنونی، مجھ کو فکر اس بات کی ہے، اندر حبو بھی کہ تم اس کو لے کر جاؤ گے، وہ اخاف و یاقلہ الذئب، اور مجھ کو ڈر ہے کہ تم اس کو بھیڑیا نہ کھا لے، وہ انتم عنہ غافلون، اور تم اس سے بے فکر رہو بے پرواہ رہو. اب یہاں مفسرین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی کیوں کہہ دیا کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے، کوئی اور بھی بات کہہ سکتے تھے کہ تم اس کو نہ مار دو. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تو تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں اگر یوں کہوں گا کہ تم اس کو مار دو گے تو بیٹے اور چڑ جائیں گے. اس کی ایک وجہ یہ لکھی بعض مفسرین نے کہ جس آبادی کے اندر یہ رہتے تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اس آبادی میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، قرب و جوار میں بھیڑیے بہت رہتے تھے. ایک وجہ یہ لکھی، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے، کیونکہ چھوٹے تھے، 7 سال کی عمر کی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کو بھیڑیا آرام سے اٹھا سکتا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے غالباً، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی گود میں، یعقوب علیہ السلام کی گود میں، جیسے چھوٹا بچہ گود میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ان کے ٹانگوں پر بیٹھے ہوئے، دامن پہ بیٹھے ہوئے، تو ان کے دامن سے وہ نیچے بھلک گئے، اور اچانک ان کے اوپر 11 بھیڑیوں نے حملہ کر دیا. ان میں سے ایک بھائی نے، ان 11 بھیڑیوں میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام کی جان بچا دی کسی طریقے سے، اور ان کو بھگا دیا، ان کی جان بچ گئی. اس کے بعد یوسف علیہ السلام چھپ گئے. یہ خواب دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میری گود میں یوسف ہے، اور وہ یوں میری دامن سے نیچے اتر گئے، ان پر 11 بھیڑیوں نے حملہ کر دیا، اور انہی میں سے ایک بھیڑیے نے باقی 10 بھیڑیوں کو بھگا دیا، ان کی جان بچا لی، اور یوسف جو ہے وہ ایک جگہ پر چھپ گئے. بعد میں تعبیر اللہ تعالی نے ظاہر بھی اسی طرح فرمائی کہ 11 بھائی جو تھے یہ بھیڑیے بنے، ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، اور انہی میں سے ایک یہودا جو تھے انہوں نے قتل کرنے کا جو ارادہ کیا تھا، ان سب کو مشورہ دیا کہ اس کو کنویں میں ڈال دو، ان کی جان بچ گئی، اور چھپ اس طریقے سے گئے کہ وہ جو کنویں میں ڈال کر گئے تھے ان کے بھائی، اس کے بعد پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک زمانے تک پھر غائب رہے، جیسا کہ آگے واقعہ آتا. اس لیے والد نے فرمایا کہ مجھ کو ڈر ہے اس بات کا، انتظبی بھی کہ تم اس کو لے کر جاؤ گے، اور مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل رہ جاؤ، ان کی تمہیں پرواہ نہ رہے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. بھائیوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم 11 نوجوان، ایک ہمارا چھوٹا بھائی، ہماری موجودگی کے اندر ایک بھیڑیا آ جائے 11 بھائیوں کے درمیان، اور وہ ہمارے بھائی کو کھا کر بھی چلا جائے. اگر یہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو بہت ہی نکمے، ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے کہ ہماری موجودگی میں بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، جبکہ ہماری ایک بھاری جماعت ہے، انا اذا لخاسرون، یہ تو بڑی ہمارے لیے خسارے کی بات ہے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بھائیوں کے شدید اصرار پر یوسف علیہ السلام کو ساتھ جانے کی اجازت دی، اور عہد پیمان لیے بھائیوں سے کہ دیکھو تو میں تمہارے ساتھ بھیج تو رہا ہوں یوسف کو، لیکن اس کا خیال رکھنا، اس کا دھیان رکھنا، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس کے کھانے پینے کا دیکھ بھال کا خیال رکھنا، اور جانا اور جا کر جلدی واپسی کی کوشش کرنا. چنانچہ انہوں نے سارے وعدے کیے، وعید کیے، یوسف علیہ السلام کو اچھے طرح رکھنے کا وعدہ کیا، سارے کام کیے انہوں نے. کام کرنے کے بعد اب یہ روانہ ہوئے. یعقوب علیہ السلام ان کو چھوڑنے کے لیے بستی کے باہر تک تشریف لائے، تو انہوں نے اپنے والد کو دکھانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو اپنے گود میں اٹھا لیا. ایک بھائی نے لیا، پھر دوسرے نے لیا، پھر تیسرے نے لیا. یعقوب علیہ السلام دور کھڑے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. جیسے ہی بیٹوں نے دیکھا کہ ہم اپنے والد کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، انہوں نے اٹھا کر یوسف علیہ السلام کو زمین پہ پھینک دیا. اور اب جب ان کو زمین پہ پھینکا تو یہ چھوٹے بچے تھے، یہ ساتھ ساتھ بھاگنے لگے ان کے. اب چھوٹا بچہ کس حد تک ساتھ دے سکتا ہے بڑوں کا چلنے کا؟ تو یہ کبھی ایک سے منت کرتے، کبھی دوسرے سے کہتے کہ بھائی ذرا رک جاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے لو. تو یہ کہتے کہ تم جاؤ ان گیارہ ستاروں سے مدد طلب کرو جو تمہیں سجدہ کر رہے تھے، اور ان چاند سورج سے مدد طلب کرو جو تمہیں سجدہ کر رہے تھے. اسی لیے یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بھائیوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور چاند سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ ان سے پوشیدہ نہیں تھی. حالانکہ یعقوب علیہ السلام نے بڑا فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا، لیکن بہرحال بھائیوں کو یہ خواب پتہ چل چکا تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی بھیجی یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ایک وقت آئے گا تم اپنے بھائیوں کو ان کا یہ فعل جتلاؤ گے. یعنی مستقبل میں ایک وقت آنے والا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ بات جتلاؤ گے کہ دیکھو تم نے ہمارے ساتھ یہ برا سلوک کیا تھا، کہ تم نے والد سے جھوٹے وعدے کیے، بعد میں لے جا کر مجھ کو نیچے پھینکا، اور میرے ساتھ تم نے یہ رویہ اختیار کیا. وہ وقت آئے گا جب کبھی آئے گا. وہم لا یشعرون، ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا. یہاں پر یہ ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ واوحینا کا مطلب ہے ہم نے وحی بھیجی یوسف علیہ السلام کی طرف. وحی اللہ تعالی کی ہمیشہ وحی جو ہوتی ہے، ایک ہوتی وحی نبوت جو نبیوں پر آتی ہے، وہ وحی تو آتی ہے 40 سال کی عمر میں، کیونکہ اللہ رب العزت کی عادت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب بھی کسی کو نبی بنایا تو عمر ان کی 40 سال. یعقوب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بر بھی جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا جب وہ مصر پہنچ چکے تھے، اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن اللہ تعالی کی بعض اوقات وحی ہوتی ہے جو نبوت کی نہیں ہوتی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ پر ہوا، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہوا، یوسف علیہ السلام کے اوپر 7 سال کی عمر میں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں کسی اپنے نیک بندے کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے. چنانچہ اس موقع پر بھی اللہ رب العزت حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف موقع پر بھیجتے رہے. وَجَاؤُوا اباہم عشاء یبکون، خیر اب انہوں نے یہی کام کیا، گئے اور جا کر جو ہے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ قتل کریں یا کنویں میں پھینکے. یہودا کا مشورہ سب نے مانا، اور لے جا کر انہوں نے وہ کونے میں، کہیں کوئی کنواں تھا جہاں کوئی جاتا آتا بھی نہیں تھا، وہاں لے جا کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیا. وہاں پہ بچھو بھی تھے، سانپ بھی تھے، سب کچھ تھا. پھینکنے کے بعد روایات میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور نصرت کے لیے. چنانچہ جس وقت یہ کنویں میں گر رہے تھے، اس وقت ان کو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں تھاما، اور تھام کر کنویں کے اندر ایک چٹان سے نکلی ہوئی تھی، اس پہ لے جا کر بٹھا دیا. اس پہ بٹھا دیا اور جب ان کو پھینک رہی تھی ان کے بھائی، تو ان کے بھائیوں نے یہ کام کیا کہ ان کا کرتا اتار لیا. کرتا اتار کر ان کو اٹھا کر ان کے ہاتھ پر باندھ کے ان کو اس طرح کنویں کے اندر ڈالا، جس کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے تھام لیا، اور یہ جا کر ایک کنویں کے اندر ایک چٹان پر بیٹھ گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ بالکل دور دراز آبادی سے دور ایک کنواں، جس کنویں کے اندر اژدہے بھی، بچھو بھی، اندھیرا کنواں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پتہ کرنے والا نہیں، بچہ بھی کس عمر کا، 7 سال، اور وہ ایک چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا. 3 دن تک اسی چٹان کے اوپر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کے اندر بیٹھے رہے. ادھر بھائی نے یہ کام کیا کہ وَجَاؤُوا اباہم عشاء یبکون، رات کے وقت میں ان کے بھائی آئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے. جب شور سنا ان کے رونے دھونے کا، تو یعقوب علیہ السلام نے باہر تشریف لایا اور آ کر پوچھا کہ کیا بات. انہوں نے وہ من گھڑت اپنی کہانی سنائی کہ ہم کھیل رہے تھے، اچانک بھیڑیا آیا اور بھیڑی آ کر جو ہے یوسف کو کھا گیا. وہ جاؤ ابا ہمیشہ یبکون, شام کے وقت میں وہ روتے ہوئے آئے. آلو یا ابانا انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاقلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. کہا کہ اپنے والد سے کہا کہ ہم گھوم رہے تھے, کھیل رہے تھے, یعنی دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے, نستبق دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے, اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا, اس کو بھیڑیا نے کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. یہی اولاد اور بیٹوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات کو یقین نہیں کریں گے اگر ہم سچی کیوں نہ بول رہے ہوں. یہ بھی ساتھ میں بول دیا کہ ہم اگر سچی کیوں نہ بولیں تب بھی ہمیں معلوم ہے آپ ہماری بات کو یقین نہیں کرو گے. وجاؤ علی قمیصہ ہی بزمین قذب. ان بھائیوں نے یہ کام کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا جو کرتا اتارا تھا اس کرتے کے اوپر جو ہے وہ خون مل دیا تھا, کہیں سے لے کر کوئی جانور پکڑا ہوگا اس کا خون مل دیا, اور مل کر والد کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ یوسف ہے اور یہ یوسف کا کرتا ہے, اس کرتے کے اوپر دیکھو خون لگا ہوا. وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے تو پیر نہیں ہوتے, جھوٹ تو پھر جھوٹ ہوتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی بھیڑیا جو تھا بڑا عقل مند تھا اور بڑی صفائی سے کھایا کہ کہیں سے ادنا سا کرتا پھٹا ہوا نظر نہیں آ رہا, صحیح سالم کرتا بالکل, خون لگا ہوا کہیں سے پھٹنے کی نشانی نہیں. تو کہا کہ بڑا صفائی سے بھائی بھیڑیوں نے کھایا بچے کو. تو یہ کہا بجا قال بل سولت لکم انفسکم امرا. کہا یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام نے کہ یہ معاملہ تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے, یہ حقیقت میں واقعہ یہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو, یہ جھوٹ ہے, یہ تم نے اپنی طرف سے واقعہ گھڑ لیا. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اب تو میرے لیے صبر کرنا ہی ہے اور میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں, علامہ تصفون ان باتوں پر جو باتیں تم بیان کرتے ہو. اب دیکھیے یہ واقعہ آیا, اب آگے ہوا کیا. وجاءت سیارۃ فارسلوا والدہم فادلا دلوا. اسی جگہ کے اوپر بعض حضرات نے جو فرمایا کہ بعض کہ دیکھیے ان حضرات نے یہاں پر دوڑ کے مقابلے کیے اولاد بیٹوں نے, تو کیا یہ دوڑ کے مقابلے آج جیسا کہ آج کل بھی ہمارے ہاں دوڑ کے مقابلے ہوتے ہیں نا, دوڑ کے طرح طرح کے مقابلے ہوتے ہیں, تو ان چیزوں میں حرج کوئی نہیں ہے جیسے گھڑ دوڑ کے مقابلے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھڑ دوڑ کے مقابلوں کو پسند فرمایا, آپ نے تعریف فرمائی, جیسے بھاگ دوڑ کے مقابلے تھے ان کی تعریف فرمائی. لیکن اس کے اندر بھی شریعت نے کچھ شرائط اور قیود رکھی ہیں. اچھا اس موقع پر میں عرض کرتا چلوں, یاد رکھیے مقابلے مسابقہ جس کو کہا جاتا ہے, چاہے ویسی دوڑ کے مقابلے ہوں یا گھڑ دوڑ کے مقابلے ہوں, ان کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے اندر شریعت کی حدود کی خیال رکھا جائے. آج کل جس وجہ سے ان کو منع کیا جاتا ہے ان دوڑ کے مقابلوں کو شریعت اعتبار سے, وہ دو وجہ سے منع کیا جاتا ہے. ایک اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر سطر کھلی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مرد کی سطر اللہ تعالی نے بنائی ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک, یہ حصہ مرد کے لیے کھولنا کسی قیمت پر جائز نہیں, کسی مرد کے سامنے کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں. یہ سطر بنائی ہے اللہ تعالی نے. مرد کی سطر کتنی ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ گھٹنے بھی سطر میں داخل ہیں, گھٹنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. گھٹنا کھولنا یہ حرام ہے, جائز نہیں. چنانچہ یہ سطر ہے, اس سطر کا کھولنا جائز نہیں. اسی طرح اللہ تعالی نے عورت کے جسم کی بھی سطر بنائی, عورت کا پورا جسم اللہ تعالی نے سطر بنایا سوائے چہرے کے اور ہاتھ اور پاؤں کے, بال بھی عورت کے سطر میں داخل ہیں. یعنی عورت کے لیے کسی کے سامنے اپنا بال کھولنا جائز نہیں. اسی طریقے سے کسی عورت کے لیے کسی دوسری عورت کے سامنے اپنے ان حصوں کو کھولنا جائز نہیں جن حصوں کو مرد ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھول سکتے, یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ بھی عورت کا اللہ تعالی نے سطر بنایا. اسی طرح اس کا جو سینہ ہے, یہ کمر اور سینہ اور پیٹ, یہ بھی اللہ تعالی نے عورت کا سطر بنایا. یہ کسی قیمت پر کھولنا جائز نہیں, حرام ہے کھولنا کسی بھی حالت میں. چنانچہ آج کل ہمارے ہاں لوگ کھیلتے ہوئے نکر پہن لیتے ہیں, گھٹنے نظر آتے ہیں, رانے نظر آتی ہیں, یہ حرام ہے, دیکھنا بھی حرام اور کرنا بھی حرام. مرد کے لیے بھی حرام عورت کے لیے بھی حرام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسابقت ہے یہ دوڑ کے مقابلے کرنا یہ جائز ہے بشرط یہ کہ اس کے اندر ان چیزوں کی پابندی ہو تو اس کے اندر کوئی سفر نہ کھلے. نمبر دو وہ یہ ہے کہ شرط لگانا ایک ہوتا ہے انعام دینا وہ نہیں انعام تو دیا جا سکتا ہے کہ جو جیت گیا اس کو انعام دے دیا گیا لیکن شرط لگانا شرط انعام کی شرط لگانا کہ تمہارا گھوڑا جیت گیا تو اتنا انعام اور میرا گھوڑا جیت گیا تو اتنا جس کے اوپر آج کل جوا چلتا ہے ہمارے یہاں اس دوڑ کے مقابلوں کے اوپر گھڑ دوڑ کے اوپر یہ چیزیں جو ہے یہ قمار ربا اور قمار کے اندر داخل ہیں. شرط لگا کر کوئی انعام مقرر کرنا یہ ربا ہے قمار ہے وہ بھی حرام ہے. ان سے اگر یہ چیز پاک ہو تو گھڑ دوڑ کے مقابلے ہوں یا ویسے دوڑ کے مقابلے ہوں وہ شرعاً جائز ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون وجاء سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا. واقعہ پھر یہ ہوا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو ڈال کر چلے گئے. ان کے جو بھائی تھے یہودا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی. وہ روزانہ اپنے بھائیوں سے چھپ کر دن کے کسی ایک حصے میں آتا اور کھانا لے کر آتا گھر سے اور گھر سے آ کر کھانا وہ ڈول کے ذریعے سے نیچے لٹکا کر بھائی کے پاس بھیجتا کہ بھائی کچھ کھا لے گا. ادھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک ملک شام سے آنے والا کوئی قافلہ تھا جو عموماً اس راستے کے اوپر سے بھی گزرتا تھا. وہ قافلہ ادھر سے گزرا راستہ بھٹک دیا اس کنویں کے پاس آ گیا. انہوں نے دیکھا کہ کنواں ہے تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم راستہ ویسے بھٹکے ہوئے ہیں اس کنویں کے اندر اپنا ڈول ڈالتے ہیں تو اندر سے پانی نکال لیں گے پانی مل جائے گا. ہم اس کو اتفاق کہتے ہیں آج کل دنیا اس کو اتفاق کہتی ہے لیکن ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارف قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز اتفاقی نہیں رکھی. کہتے ہمارا علم چونکہ ناقص ہے اور علم ہمارا محدود ہے اس لیے ہم کس ہر چیز کو بھی نئی چیز اچانک پیش آ جاتی ہے اس کو ہم لوگ ایک بولتے ہیں کہ اتفاق ہو گیا اچانک ایسا ہو گیا اتفاق سے ایسا ہو گیا غیر یقینی طور پر ایسا ہو گیا. ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کائنات میں کوئی چیز اتفاقی نہیں کوئی چیز اچانک نہیں ہر چیز ایک سلسلے سے پیوست ہے ہر چیز ایک سلسلے سے پیوست ہے. ایک چیز ہوگی وہ کسی دوسرے سلسلے سے جڑی ہوگی دوسرا سلسلہ وہ پہلے سلسلے سے جڑا ہوگا کوئی مسکان ہوگا ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا ایک سلسلہ ہے اللہ رب العزت کا طے کردہ اس کا علم انسان کو نہیں ہوتا. وہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز ایک سلسلے سے جڑی ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی جو یہ قافلے والے راستہ بھول گئے ہم کہتے ہیں کہ اتفاق سے راستہ بھول گئے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں سے نکالنا تھا اس لیے وہ راستہ بھول گئے. اب جب یہ راستہ بھولے انہوں نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا اور ڈول ڈال کر جب ڈول نیچے آیا تو یوسف علیہ السلام والسلام اس ڈول سے چپک گئے انہوں نے پکڑ لیا ڈول اور جب اس نے پانی بھر کر ڈول کھینچا دیکھا تو ساتھ کے اندر جو ہے ایک انتہائی حسین و جمیل خوبصورت لڑکا بھی باہر آ رہا ہے. وہ چیخ پڑا آدمی جو پانی بھر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ قالوا یا بشرا ھذا غلام. اس نے کہا لوگوں دیکھو خوشی کی بات ہے کہ یہ سامنے لڑکا بھی آ رہا ہے اور لڑکا بھی اتنا خوبصورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے بارے میں فرمایا کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ تشریف گیا اللہ تعالی نے مجھے معراج پر بھیجا تو وہاں میری انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئی تو فرمایا کہ میری ملاقات اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے کروائی. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عالم کا جتنا حسن ہے وہ سارا حسن میں سے آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف کے اندر رکھ دیا اور باقی سارا حسن پوری دنیا پہ تقسیم کیا اللہ تعالیٰ. جتنی دنیا پیدا ہوئی اور جتنی پیدا ہوگی قیامت تک باقی سارا حسن ان میں بانٹا. تب اندازہ کیجیے کہ کیا عالم ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا. اور پھر نبی ورنہ انسان گناہ کرتا ہے تو چہرے پر ان گناہوں کی نحوستیں آتی ہیں وہ چونکہ نبی تو گناہ بھی سرزد نہیں ہو سکتے تو پاکیزگی در پاکیزگی اللہ تعالی نے عطا فرمائی تو کچھ آدمی نے جو پانی بھر رہا تھا پانی, اس نے ڈول نکالا, اس نے جب دیکھا تو ڈول کے ساتھ یہ بچہ بھی آ رہا ہے, اس نے کہا کہ قالوا یا بشرا ہذا غلام وہ اثر روح بزا. ان لوگوں نے, اس قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو یہ سمجھ کر چھپا لیا کہ دیکھو یہ تو بڑا قیمتی سامان ہم کو مل گیا, کیونکہ زمانے میں غلام خریدو غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی غلام ہم کو یہ لے جا کر فروخت کریں گے. واللہ علیم بما یعلمون, اللہ تعالیٰ خوب جانتے جو کام تو وہ لوگ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ کون سا سامان چھپا رہے ہیں, یہ کیا چھپا رہے ہیں, یہ آدمی کیا ہے, یہ تو مصر کا بادشاہ بننے والا ہے جس پہ یہ سامان سمجھ کو چھپا رہے ہیں, یہ اللہ کا نبی بننے والا ہے جس کو سامان سمجھ کر چھپا رہے ہیں. اب یہاں یہ بات ہوئی, تین روزانہ یہودا جب کھانا لے کر آتے تھے, تیسرے دن یہودا کھانا لے کر آیا اپنے بھائی کے لیے, انہوں نے دیکھا کہ بھائی غائب ہے, پتہ چلا کہ سامنے کو قافلے والے ہیں, وہ کوئی بچے کو نکال کر لے گئے, یہ بھاگے ان کے پاس, انہوں نے کہا کہ ہاں بچہ ہمارے پاس ہے. انہوں نے فوراً جا کر اپنے بھائیوں کو اطلاع کی, بھائی بھی سب آ گئے, اور انہوں نے یہ سوچا کہ چلو بھائی کو اونے پونے داموں میں بیچ دیتے ہیں قافلے والوں کے ہاتھوں. انہوں نے 20 درہم کے اندر اپنے بھائی کو فروخت کر دی, 20 درہم کے اندر فی بھائی 2-2 درہم ان لوگوں نے وصول کیے. اسی کو قرآن کریم نے کہا کہ وشروا بثمن بخسن دراہم معدودہ, ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا تھوڑے گنے چنے درہم کے بدلے میں, فی آدمی 2 درہم ان کے حصے میں آئے. وکانو فیہ من الزاہدین, اور یہ لوگ اپنے بھائی سے اعراض کرنے والے تھے, یعنی اپنے بھائی کو یہ پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے بھائی سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے. بس انہی باتوں پر میں اپنی بات عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. بقیہ آئندہ 2 ہفتے تو پھر حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب مدظلوم تشریف لائیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, يا الله تمام صغيره كبيره گناہوں کو مغفرت فرما, يا الله ہم سب کو اپنی رضا کاملہ عطا فرما, يا الله ہم سب کو اپنی رضا کاملہ عطا فرما, ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرما, قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ قرآن کریم کا فہم عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی زندگیوں میں یا اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی محمد.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com, جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com.